الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا غضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت بالسرور وعلى سامع الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو, وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان لائے ہو, اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. ان سے کہو تم اپنے غصے سے مر جاؤ, یقیناً اللہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں. یہ جو متصل آیات ہیں یہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب سے متعلق ہیں, اور خاص کر یہود کی کے ایسے واقعات ہیں کہ جو مفسرین کرام شان نزول کے زمن میں بیان فرماتے ہیں ان آیات کا, جہاں منافقوں کا ذکر فرمایا گیا وہاں اس سے جیسے پچھلی آیہ کریمہ ہے اس میں اپنے دلوں کا جو ہے راز, اس کی پوشیدگی کا, یعنی ہر بات جو آپ کی ہے اسے انہیں نہ بتایا جائے, یہاں وہ بیان فرمایا گیا. یہاں ایک بالعموم انسانی جو مزاج ہے اور ایک اس کے اندر ایک خاصیت اللہ نے رکھی ہے انسیت کی. لفظ انسان کو جب آپ بحث کریں گے تو اس کے معنی میں آتا ہے کہ وہ جو مل جل کر رہنے والا. اب مل جل کر رہنے کے لیے انسیت, محبت, درد, احساس بے شمار پیدا. جب آج کی جدت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اجتماع یعنی اجتماعی رہائشی ہیں, آبادیاں ہیں, لیکن ہر کوئی اکیلا رہ رہا ہے, اس کی بنیادی سبب بھی اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ملنے جلنے کا معاملہ ہے یہ انسانی زندگی سے ختم ہو رہا ہے. جوں جوں ختم ہو رہا ہے جوں جوں احساس ختم ہو رہا ہے. اور دین اسلام اور اس کی رہنمائی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی عبادت مقصود ہے, فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے, اس کے حضور رکوع سجود منظور ہے, لیکن اللہ کریم نے اس رکوع سجود میں انسان کو جمع ہونا جو ہے وہ شرف عطا فرما, وہ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا دکھ درد, ایک دوسرے کی خوشی جان پاتے ہیں, اس میں شریک ہو پاتے ہیں. تو جو مزاج انسانی ہے مل جل کر رہنا, پھر ایک اور پہلو جو ہر ایک کا اپنا شعور ہے, عقل ہے, استعداد ہے عقلی, اس پر بھی ایک انحصار آتا ہے. اور منافق جو ہوتا ہے اور بے ایمان جو ہوتا ہے وہ شاطر اور شاطر ہونے کی جو کوشش ہے اس میں بھی لگا رہتا ہے, اس لیے کہ بندے مومن کو کوئی کسی طرف سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کے سامنے سیدھا راستہ ہے, خدا ہے, اللہ نے اسے سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے, اس نے اپنی طرف سے کوئی شے سوچنی نہیں ہے, نہ عمل کے پہلوؤں میں اور نہ نتائج کے پہلوؤں میں. عمل بھی اس نے عطا فرمایا, اس نے اپنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے خالص عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ ایسی کیفیت اور حال ہے کہ بندہ بڑا سیدھا ہو جاتا ہے. مزاج کا یا کوئی بھی جو عقلی دلائل میں کمی بیشی ہو وہ بھی سیدھی ہوتی چلی جاتی ہے, اس کی برکت بھی ہوتی ہے اور مزاج کا حصہ بنتا جاتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص کر کے جو دینی امور, پھر خاص کر کے جو صوفیاں ہیں, بعض دفعہ ان کی کئی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں معلوم ہوتی, شاید سخت بات کہہ رہے, حالانکہ وہ سختی یا نرمی کے پہلوؤں میں نہیں کہہ رہے ہوتے بزرگ, وہ آپ کو سیدھی بات بتا رہے ہوتے. تو وہ سیدھی بات ہضم کرنا جو ہے وہ بھی ایک, اس کے لیے بھی ایک حوصلہ چاہیے ہوتا. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے ہا انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم تو محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی وہ جو ایک انسانی مزاج کا تقاضا ہے اس میں بھی وہ تمہارے ساتھ منافق ہے. مزاج انسانی آپ اکٹھا رہتے رہیں رہتے رہیں رہتے رہیں تو آپ کو ایک انسیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لحاظ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو مزاج انسانی ہے، یہ کفر جو ہے، یہ اتنی بری بلا ہے، بے ایمانی اتنی بدبختی ہے کہ وہ جو مزاج ہے انسان کا اس میں بھی نفاق پیدا کر دیتی. تو وہ جو یہود ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی طریقہ کوئی ذریعہ ایسا ہو کہ یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے، حق کے راہ میں رکاوٹ بنا جا سکے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جا سکے. بڑی کوشش کی. بلکہ ایک واقعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ ایک اکیلا انسان ہے اور تم اتنے بڑے بڑے سردار جمع ہو تو اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے تم. اس نے کہا کب کا ہٹا دیے ہوتے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ جب تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اور مان لیں گے تو ہمارا کیا رہ جائے گا؟ ذات کی تو نفی ہو جاتی ہے نا. اسی لیے صوفیاء کو جو بات محنت میں سکھائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ذات نہ رہے، ذات باری تعالیٰ پر کلی انحصار آ جائے. اور انسانی کمزوریوں میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ آخری جو کمزوری نکلتی ہے صوفی سے وہ انا ہے، میں ہے. تو یہ اتنی بری بیماری ہے. اور وہ بدبخت جانتا ہے کہ اب اللہ کے رسول ہیں اور مانتا ہے، صرف جانتا نہیں مانتا ہے، لیکن وہ ماننا جو اقرار کے معنوں میں اس میں نہیں آتا، حقیقت کے معنوں میں مانتا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے خود جو ہے وہ انکاری ہے کہ میں نہیں مانتا اس لیے مانوں تو پھر میری حیثیت تو نہ رہے گی، حکم تو اللہ کا ہوگا اور ویسے کرنا ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. کتنا جی لیا، کیسا بدبخت، بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، قتل ہوا، گردن کاٹی گئی، کیا حاصل ہو؟ تو اسی طرح جو زندگی ہے یا جو حالات ہیں ان میں یہ جو غلط روش ہے یا ہٹ درمی ہے وہ سوائے اندھے پن کے اور کچھ نہیں ہے. اس نے کہیں نہ کہیں تمہیں ٹھوکر ہی مارنی ہے، اس سے تمہیں کوئی آسانی یا آسائش یا بہتری نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ جل شانہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو مزاج انسانی ہے اور پھر اس مزاج کو ایمان سے جلا نصیب. دیکھو نا خطۂ عرب میں بڑی سختی تھی اور بڑی کوشش کی گئی انہیں بحر عربی کا شکار کیا جائے. آج بھی خطۂ عرب کا باسی اگر سیدھی راہ پر پلٹ آئے تو بڑا مضبوط کھڑا ہوتا. پوری کوشش کی گئی کہ ان کو بے راہ روی کا شکار کیا جائے تاکہ وہ اپنی وہ جو بنیاد ہے اس سے ہٹ جائے، پوری کوشش کی. تو اسی طرح جب جہالت تھی اور عہد فطرت تھا اور اس کے جو اثرات تھے وہ جب تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں تو جانور کا پہلے پانی پینا دوسرے مالک کا تو جھگڑے کا سبب ہو جائے. پھر قبائلی نظام میں صرف جھگڑا ایک بندے کا نہیں رہتا، قبیلے کا قبیلے سے پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، جو جس کو جہاں مل گیا اس کی گردن اڑا دی. اب اس کیفیت اور اس حال اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی بسر کرنا اس جہالت میں اور پھر ایسی روشنی اور ایسا نور نصیب ہونا کہ سانس ٹوٹتی پانی اپنے بھائی کے لیے دے دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ نور ایمان ہے جو مزاج انسانی کو اس کی اصل پر لا کھڑا کرتا ہے. ایثار اور شکرانہ یہ بہت خوبصورت کیفیات ہیں انسان کی، ماں سوائے ایمان کے ان کی اصل نہیں ملتی، اصل حاصل نہیں ہوتی. اور اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے مزاج پیدا فرمائے، کیسے حالات میں کون کیا کرے گا وہ تو بعد میں کرے گا، اس کی ذات پہلے جانتی، ازل سے جانتی، تو وہ فرما رہا ہے. اب تاریخ کو آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں یہ جو آیا کریمہ ہے اس کا جو معنی ہے عملی طور پر کہاں کہاں کیا کیا ہے، آپ کو تاریخ کے اوراق ثابت کرتے آئیں گے. کیسے یہود نے منافقت کی، کیسے تعلق استوار کیے، یہیں جس خطے میں آپ رہتے ہیں اس خطے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ جب انگریز آئے تو اس خطے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور آج بھی انگلستان کے جو ان کا مرکز ہے، وہاں جو ان کی حکومتی نمائندوں کی جگہ ہے، لارڈز کا جو ہاؤس ہے، اس میں آج بھی دیوار پر انہوں نے وہ تصویر آویزاں کی ہوئی ہے کہ جس میں یہاں کا حکمران بیٹھا اور اس کے سامنے جھک کر آنے والا جو ہے اجازت طلب کر رہا ہے. آج بھی وہاں لگی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو وہ کیسے داخل ہوئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر کی وہ کیفیت اور حال دیکھیں جب اسے تھالوں میں اس کے بیٹوں کی سر رکھ کر کاٹ کر پیش کیے گئے، اور رنگون کے قلعوں میں اسے دھکے دیے گئے. وہ وہی نصب تھا جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اجازت دی تھی. کیا کیا اپنائیت دی گئی، کیا کیا باتیں کی گئیں، کیسے کیسے یہاں سے لوگوں کو خریدا گیا، اور کیسے کیسے شیر دل اللہ کے جو ہیں وہ اللہ کے نام پر قربان ہوئے، اور کیسی کیسی منافقتیں. یہ جو ایک بات ہی اور ایک موضوع ہی پیدا ہو گیا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، وہ صرف دو کرداروں کا نام نہیں ہے، ایک خصلت ہے. تو کیسے کیسے میر جعفر اور میر صادق جو ہیں آج بھی ہمارے معاشروں میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور مزاج انسانی کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ آئے روز نہیں دیکھتے انسانیت انسانیت انسانیت، جانوروں کے حقوق جانوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، روز آئے روز نہیں باتیں سنتے آپ میڈیا پر، اور ہمارے یہاں سیمینار منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں. ان تمام امور کو شروع کون کر رہا ہے، کبھی جائزہ لیا؟ یہ جو ہم ایک بھیڑ چال کی طرح پیچھے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام نے انسانیت کے حقوق کیا مقرر فرمائے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کے ماننے والوں میں وہ جو نہ ماننے والوں کی گنجائش ہے اور کوئی دے نہیں سکتا جو اللہ نے اپنے حکم میں دی ہے، غیر مسلم کا تحفظ تک کا حکم ہے، اور جو خاتون کو عزت و احترام اسلام نے جن رشتوں سے دیا ہے، وہ جو یہ لفظ صرف عورت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس لفظ عورت کے ساتھ وہ عزت جڑ سکتی ہے؟ کیا فرق پڑے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی روش ہے، ان منافقوں کے پیچھے چلنے سے اس میں اور خرابی پیدا ہوگی، کوئی بہتری کی صورت نہیں آئے گی. اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر کس کی بات پر اور مسلمان کو اعتماد اور یقین درکار ہے کہ اسے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جو زندگی بسر ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی اور کافر و مشرکین کی، ان حالات پر بیان فرمایا جا رہا ہے. تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں اول و آخر، غیر انبیاء میں انہیں آپ جمع کریں، اور تمام صاحب ایمان ہوں، بلند ترین امام ایمان کے درجوں مجھے بتائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو خاک ہے جوتے کی اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کنہیں فرمایا جا رہا، ان ہستیوں کو جنہیں مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں ہیں، ہم نے اپنی لیے رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ یہ جو جدت کی سکرین ہم نے اپنی جیبوں میں رکھ رکھی ہے اسی سے لینی ہے؟ تو پھر یہی حال ہوگا جس حال سے آج ہم دو چار ہیں. مسلمان مسلمان کو نقصان پہنچا کر فخر میں ہے, مار کھا کر دیکھ رہا ہے جیسے مار پڑ رہی ہو اور مسلمان دیکھ رہے ہو کہ ہاں مارا جا رہا ہے. یہ کیا, یہ رجحان ہے, کیوں ہے, یہ نتائج ہیں. دیکھیں جس طرح کا عمل ہوگا نتیجہ مختلف ہوگا یا ویسے ہوگا جیسے عمل ہو. تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں, ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. جب جہاں انہیں موقع ملتا ہے سانپ کی طرح انہوں نے ڈسنا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, انسانی جو تعلق ہے اس سے اسلام منع نہیں فرماتا. وہ جو دلی لگاؤ ہے, وہ جو ایک کیفیت ہے محبت کی, وہ اس سے منع فرمایا جا. وہ جو اپنائیت جانی جاتی ہے وہ فرمایا جا رہا ہے یہ درست نہیں, تم کرتے رہو وہ تم سے دشمن ہی کریں گے. جسے تاریخ میں اٹھائیں دیکھیں. اب اس کو اگر حل کے معنوں میں دیکھیں تو جو فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. کہاں انسانی حقوق سلب کرنے کا اسلام فرما رہا ہے, اپنے تحفظ کا ارشاد فرما رہے, اصولوں اور ضابطوں کا ارشاد فرما رہے, اور ان تعلقات کو. حدیث شریف میں دیکھ رہا تھا لیلۃ القدر کی نسبت, اور اس میں بخشش کے پہلوؤں میں کہ جب فرشتے پلٹتے ہیں لوگوں کے حالات عرض کرتے ہیں, اور جو بخشش کے پہلوؤں میں ارشاد فرمایا گیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے افراد جن کی خصلتیں ایسی ہیں کہ انہیں یہ بخشش نصیب نہیں ہوگی, اور ان میں ایک قطع رحمی والا ہے جو شب قدر کی برکت سے محروم ہوگا. ان میں ایک خصلت وہ ہے جو قطع رحمی. قطع رحمی کیسے کہتے ہیں, رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں, یہ جو قریبی جنہیں خونی رشتہ کہتے ہو, عزیز و اقارب. عزیز و اقارب سے جو بگاڑنے والا ہے, بدنیتی پر مبنی ہیں اس کی سوچیں اور عمل, عزیز و اقارب کی نسبت شب قدر سے وہ محروم ہوتا ہے. اسلام کیا درس دے رہا, تو آپ غور فرمائیں. ہمارے ہاں تو رشتوں کا تقدس کو نہیں رہا. تو یہ جو رشتوں کو جوڑنا ہے, یہ جو لحاظ ہے, یہ جو ادب ہے, اور یہ جو شفقت ہے, یہ اسلام کا درس ہے. تو اپنے گھروں میں دیکھے نا ہے, عزیزداری میں دیکھے ہے. کیوں ہم نے دینی حکم پر اپنی جو سوچ ہے اسے اہمیت دے دی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کے رشتوں کا. کیوں مسئلہ ہے کہ جو عزیز و اقارب ہیں جنہیں جانتے ہیں وہاں تو کرنا نہیں, نہ رشتہ لینا ہے نہ رشتہ دینا ہے. کہاں بھائی دینا ہے, تو جہاں شناسائی نہیں ہے پھر لے کر بیٹھے ہیں, بچیوں کو بھی لے کر ہم بیٹھے ہیں, بچوں کو بھی لے کر ہم بیٹھے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے. ضرور دیکھو بچوں کا مزاج, دیکھو حیثیت دیکھو, لیکن صرف عزیزداری کر کے رد کر دو کہ جی یہ کوئی انسان ہے, یہ کوئی بندے ہیں. انہیں جانتے ہو, ان کی اچھائیاں بھی جانتے ہو, ان کی برائیاں بھی جانتے ہو. اگر اچھائیاں ان کی کمزوریوں سے زائد ہیں پھر کیا جواز. ایک تلخی ہے, ایک ضد ہے, پورے معاشرے میں چلی گئی. اب تو دکھ کی یہ بات ہے کہ دینی اعمال میں اور دین میں یہ ضد ہماری جو داخل ہو گئے, اس درجے کی ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو. کیا یہ روز رد نہیں دیکھتے, یہ تبلیغ والے کون ہیں, یہ مدرسے والے کون ہیں, یہ خانقاہ والے کون ہیں؟ کیا ہر ایک دوسرے سے متصادم نظر نہیں آتا, الفاظ میں, تقاریر میں, اعمال میں, کردار میں نہیں نظر آتا؟ تو کب ہم سمجھیں گے؟ ذلیل سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں. پھر یہ جو نتائج ہے بندے مومن, یہ جو بندگی ہے نا, یہ غیر مشروط اطاعت کا نام ہے. کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا. تو نتائج سے تو غرض نہیں ہے, تعمیل سے غرض ہے, اور اخلاص سے تعمیل سے. اور اللہ ہمیں کتنا واضح بیان فرما. تو یہ جو دلی دوستی ہے, ہمارے حلیے, ہمارا پہننا, ہمارا اوڑھنا, ہمارے الفاظ, ہمارے انداز کیسے ہیں, کبھی غور کیا؟ اور قیامت کے دن کس جماعت کے ساتھ کس کا حساب ہوگا, کبھی اس فرمان کو بھی سنا ہے؟ جو لیے جو پسند ہوگی اسی قوم کے ساتھ حساب. ٹائی بوٹ پہن کر پھر حساب, انگریزی میں ہم کرائیں جا کر. لباس انکار نہیں, زبان انکار نہیں, لیکن اسے اپنا مطمئن نظر سمجھ لینا, یہ کون سے شعور کی بات ہے؟ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں لوگوں کی ایسی زبان ہے اور اتنی اتنی سخت زبان ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے. کئی زبانیں تو ایسے ہیں, الفاظ ایسے نکلتے ہیں جیسے کسی ڈبے میں پتھر اور روڈ ڈال کر ہلاؤ نہ, گڑ 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 ہو رہے, ایسے زبان لوگ بول رہے ہیں, دھڑلے سے بول رہے ہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کباٹ سے ڈیلیگیشن آ گیا, یہاں ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں باہر چلے گئے. جانتے نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی لباس سے یا زبان سے کہ ہمارا کون ہے اور آنے والا کون ہے. جو گیا ہے اس میں ہمارا کون ہے اور جو آگے اسے ریسیو کر رہا ہے ان کا کون, کوئی سمجھ نہیں آتی اگر آپ جانتے نہ. یہ کیا ہے؟ جب آپ پیچھے چلیں گے نا جی, آپ برابری پر نہیں پہنچ پائیں. تو اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہے, ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, تم تو وہ ہو, تم تو ساری کتابوں پر ایمان لائے ہو. تمہیں تو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ اہل کتاب, جو اہل کتاب ہونا کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے. تورات میں اور اناجیل کی انجیل میں کیا ان کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں؟ کیا قرآن نہیں فرماتا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا اس سے بہتر یہ آپ کو پہچانتے ہیں, تو کیا وہ ان کتب کا حصہ نہیں تھا؟ اور فرمایا جا رہا ہے تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو, یعنی جو اہل کتاب ہونا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب کو تم مانتے ہو تمہارے تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن وہ اپنی کتاب کے خود انکاری ہیں, چونکہ آدھے حصے کو مانتے ہیں اور آدھے حصے کا انکار کرتے ہیں. جو شے انہیں پسند ہے اسے مانتے ہیں, جسے نہیں پسند کرتے اس کا انکار کرتے ہیں. اگر کلی طور پر اہل کتاب ہوتے تو کیا یہ مشرک ہوتے؟ یا جو کمی بیشی بھی وارد ہو گئی تھی مرور زمانہ میں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں میں, تو اس کا موقع تھا کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نوازا, وہ تو انکاری ہیں اور تم ان کی کتاب کو مانتے ہو, لیکن وہ خود ایسے ہیں جو اپنی کتاب کو نہیں مانتے, تمہارا تعلق وہ کیسے جانیں گے, تمہارا لحاظ وہ کیا کریں؟ اور فرمایا اذا لقوکم قالوا آمنا, اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اب یہ منافقوں کا ذکر ہے. منافق جو ہے اس کے ساتھ جو سزا آخرت کی تو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ دوزخ کے نچلے درجوں میں اس کا درجہ ہے, حیات میں بھی اس کی جو ہے نا وہ تڑپ وہ جاتی نہیں, ہر وقت وہ ایک جلن پر ہے, ایک آگ پر ہوتا ہے. اور دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بندہ بڑا سیدھا چلتا ہے, سادگی. جب سیدھا بندہ چلتا ہے نا جی, تو مزاج میں سادگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی. حالاں دنیا میں سادے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے, اگر کوئی نبی کہے تو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیمات کو دیکھیں تو سادہ بندہ تو بڑا سکھ میں رہا نہ, یہاں اس نے ایچ پیچ کی, سیدھا سیدھا اللہ پر انحصار کیا, اور جب وہاں پہنچا تو وہ ایچ پیچ ہے کوئی نہیں, اس کا حساب سیدھا سیدھا ہے, وہ اسے تو رہت ہی رہت نصیب ہو. اور دنیا اسے کہتی ہے بے وقوف. تو دنیا کے جو ضابطے ہیں وہ اگر قرآن اور سنت پر نہیں ہے تو یہ بے وقوفی ہے. بڑے بڑے بادشاہ، جاہ و جلال، خدام، لشکر، برزخ میں جب اترتے ہیں تو کوئی سلامیاں نہیں ہوتی، اعمال کے پیش نظر ملک الموت گرفت کرتا ہے، اسے کسی جاہ و جلال سے رکاوٹ نہیں ہے، مال و دولت اور طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ ملک الموت جب وارد ہوتا ہے تو یہ جتنے حیثیتیں ہیں یہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور برزخ میں جب وہ بندہ اترتا ہے تو ایک یہاں دیکھیں کہ یہاں کیا، برزخ پردے کو کہتے ہیں، ایک پردہ ہے، اور یہ عارضی رہائش گاہ ہے قیام قیامت تک کے لیے۔ تو یہ جو پردہ جب یہ کروٹ لیتی ہے نا زندگی، او جاؤ جلاج، اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر کیا حال ہوتا ہوگا ان کا، چونکہ ان کی کیفیت سے اللہ واقف ہے، یا وہ بھگتتے ہوں گے یا اللہ واقف۔ لیکن اس سے مراد نہیں یہ نہیں ہے، اگر کسی کو اللہ کریم نے عادل ہونا یہ شرف عطا فرمایا، اس کی برکات بھی اس کو مستفید ہو۔ خلفائے راشدین ایک حکمران کی حیثیت سے زندگی بسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی حیثیت سے بھی زندگی بسر فرمائی، ایک ایک بندے کا خیال، اس کے حقوق اس تک پہنچے، لحاظ، اپنی ضروریات پوری ہوئیں نہ ہوئیں کوئی خیال، اتنا ضرور ثواب۔ بے شمار مخلوق کے حقوق ذہن آ جاتے ہیں، اپنے اعمال ہمارے پورے نہیں ہوتے، میں اپنی بالعموم بات کر رہا ہوں، مخلوق کا حساب کون دے پائے گا؟ تو یہ جو منافق ہیں یہ یہی باور کراتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں۔ یہ آج آپ نہیں سنتے ابراہیم اکاٹ بھلا کیا ہے؟ یہ آج سے نہیں، قرآن یہودی لگے، قرآن کریم سے دیکھو، یہود کہتے تھے غالباً اسی پہلے حصوں میں، سورہ بقرہ میں یعنی ابتدائی حصوں میں ہی ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم پیرو ہیں، قرآن فرماتا ہے وہ تم سے اتنا پہلے گزر گئے، تم ان کے پیرو اپنے آپ کو کیسے کہہ رہے؟ اور وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو شرک سے پاک تو جماعت تو وہ ہے جو اتباع محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم کیسے ان کے پیرو؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر انبیاء کی جو آگے تقسیم ہے، وہاں مکٹھے ہوتے ہیں تو ہم سارے ایک ہی ہیں۔ اب یہ دوسری چال ہے کہ جی مسلمان ہمیں مان لیں، ہم آرا جو آج کے حالات ہیں ماننا چھوڑ دو، اللہ معاف کرے ہم منکر ان کے کب ہیں، ہمارے تو جو حالات ہیں مانے منائے، معیشت ان کی، طرز حکومت ان کا، لباس ان کا، زبان ان کی، انداز ان کا، اختیار ان کا، لیکن بس نہیں ہے، جتنا ذلیل کیا جا سکے، جتنا پیسا جا سکے پیو پیستے جو۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، اور یہ باریکی سمجھنے کی اور اس سمجھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مانتے تو ہیں، اب میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، کون ہے جو مسلمان کے ہاں نہیں میں نہیں مانتا؟ وَذَلَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے، کوئی مومن ہے مسلمان ہے دعویٰ ایمانی کے ساتھ انکار ہے؟ مانتے تو ہیں، ماننا اس درجے کا نصیب ہو جو عمل تک پہنچے، زبانی کلامی ماننے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم نے زندہ رہنے کا حق اور مذہب اختیار کرنے کا حق ہر ایک کو دیا ہے، کوئی اس مذہب میں رہنا چاہتا ہے رہے، ہماری کوئی ضد نہیں ہے، رب کائنات نے اجازت دی ہے، اس کے حضور جا کر حساب دے گا۔ لیکن جو وہ شیطنت کر رہا ہے، خرابی و خرافات کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، یہ بات ہے کہ جو روکنے والی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو کسی غلطی اور کوتاہی کو روکنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس غلطی سے نکالنا ہوتا ہے۔ پھر تحفظ کا صد باب جو ہے سبب ہو سکتا ہے. وہ صد باب ضروری ہے کہ بندہ خود اس ان غلطیوں سے پاک. تو وہ تو تمہیں کہ آج بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم میں کارڈ پر دستخط کر دو. وَذَا خَلَوْا وَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, فرمایا اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. اب غصے سے غیظ جو ہوتا ہے نا, غیظ یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے جیسے نا خون کھولنا شروع ہو جائے. عمومی طور کو بھی بندے کو ناپسند چیزیں آتی ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسی ناپسندیدگی ہوتی ہے کہ وہ دل کی دھڑکن تک ہلا دیتی ہے, یعنی خون جوش مار جاتا ہے. تو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو ان کے اندر سے کیفیت ہے مسلمانوں کو وہ پنپتا پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. غالباً سورہ فتح کی آخری آیات کریمہ میں سے ہے کہ وہاں جہاں ایک فصل کی مثال دی گئی ہے کہ لہلہاتی فصل جو ہے وہ ان کافروں کو اچھی نہیں لگتی. تو وہ جو لہلہانا ہے پھلنا پھولنا ہے اس پر یہ بڑے تکلیف میں پہنچتے ہیں. تو ہر طرح کے حقوق دیکھتے ہیں تو فلسطین میں حقوق کسی کو نظر نہ آئے. یہ جو دوائیوں کے تجربے انسانوں پر کیے جاتے ہیں یہاں کوئی نہیں انسانیت نظر آتی. قل موتوا بغیظکم, ان سے کہو تم اپنے غصے میں مر جاؤ. یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی یہ سزا ہے کہ یہ اس اپنی غصے میں ہی بھی یہیں بھی جو ہے یہ جلتے رہیں گے, سڑتے رہیں گے, تکلیف میں رہیں گے. یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جلتے ہیں جلتے رہیں, غصہ کرتے ہیں کرتے رہیں. کہتے ہیں نا تم سے جو ہوتا ہے جو کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, یقیناً اللہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام, آپ جب صفات باری تعالیٰ کو دیکھتے ہیں نا, ذات باری تعالیٰ کو مخلوق جو ہے وہ اس لیے منع فرمایا گیا کہ سوچیں بھی نہیں اللہ کی ذات کو, چونکہ مخلوق محدود, اس کا ذہن شعور محدود, اس کے ادراک کے پہلوؤں کو رسائی نہیں ہے ذات باری تعالیٰ سے. صفات بیان کی جاتی ہیں تو صفات سے ادراک نصیب ہوتا ہے اور ایمان کی اور پختگی پیدا ہوتی ہے. کلی طور پر نہیں جان پاتا صفات کو, لیکن اپنے اپنے شعور اور اپنے اپنے اعمال اور اللہ کی عطا سے صفات کو جو وہ سمجھتا ہے اس سے ذات کی بڑائی کا اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے, کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو جب صفات کی بات آتی ہے تو وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے. اور جب آپ صفات باری تعالیٰ پڑھتی ہیں, تلاوت نصیب ہوتی ہے, اس کی تفسیر شرح کے پہلو میں حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں, یقین مانے دل کیا اٹھتا ہے, یہی سزاوار ہے رب کائنات کی ذات کو. جانے کیسے اندھے اور کیسے کند مخلوق ہے جو بتوں کو سجدہ کرتی ہے, یہی صفات سزاوار ہے ذات باری تعالیٰ. ان اللہ علیم بذات الصدور, یہ کیفیت نصیب ہو جائے محترم سامعین کرام, کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر متوجہ ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں یہ جتنی گزارشات پیش کرتا ہوں, میرا مقصد کو زور بیان نہیں ہوتا, پھر میرا مقصد یہ ہوتا ہے میں آپ جہاں تک ہمارا اختیار ہے تدبر کے ساتھ دین کو اختیار بھی کیا جائے, اس کی تبلیغ بھی کی جائے, تربیت بھی کی جائے, اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمیں دیندار کرے, دیندار ہونا نصیب فرمائے, ہمیں ہمارے جان اہل خانہ گھر بچوں عزیز داری تک بالعموم جہاں تک ہو سکے ہم دین کی ترویج اور تبلیغ کریں, اپنے اوقات میں دو وقت رکھا کریں. ذاتی وقت جو عبادت کا ہے اسے امور کے ساتھ ایسے نہ جوڑیں, دو سجدے کر لوں ابھی کام کرتا ہوں, نہ وہ کام ہو پائے گا, نہ اس کی برکت اس میں رہے گی, اور نہ سجدوں کا سجدہ ہونا رہے گا. جب سکو سجود کی بات آئے تو کٹ کر سکو سجود کریں, جو ہوگا دیکھا جائے گا, متوجہ ہو جایا کریں. اور دوسری, جب بالعموم بات آتی ہے تو لوگوں میں دین حق جتنا پہنچاؤ گے, اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے, اپنی جدوجہد کرو, لوگوں کو اللہ اللہ پہنچاؤ, دین کی ترغیب دو, عزیز و اقارب میں دو, اور تدبر تدبیر سمجھداری سے. چونکہ اتنی بات جتنا شعور ہو کہنی چاہیے. کسی کو آپ ذکر کا بتائیں گے تو لطیف قلب تو اسے سمجھ آئے گا, فناف رسول کی کیفیت وہ نہیں سمجھ پائے گا. آپ ابتدا وہاں سے کریں گے, خدا نخواستہ اس نے انکار کیا یا کوئی ایسا لفظ بول دیا, اس کی بھی بدبختی, اور جس نے یہ موقع پیدا کیا کیا پھر اس کی خوشبختی ہوگی. اس لیے جب آپ ذکر کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جو قلبی کیفیت ہے اس پر بات فرمائیں. لوگ وہ استعداد وہ طلب آپ دیکھیں تو طلب کی تو جب بات آتی ہے تو حیرانگی ہوتی ہے. میں خود یہاں سارا دن جب بیٹھتا ہوں تو سینکڑوں تعویذ لکھتا ہوں, اور انگلیاں زیادہ ہیں ہمارے اس ہاتھ پر, اس سے کم بندے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں. جب اٹھتا ہوں ہوش کوئی نہیں ہوتا, بندہ بالکل نہ ذہن بھی اس طرح ہو چکا ہوتا. جو آتا ہے اس کی بات وہ, اس کا انداز وہ, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ذکر سے. تو جب آپ کسی کا علاج کرتے ہیں, اور خاص کر کے جو روحانی علاج ہوتا ہے, اس کی باطنی تو باطنی, اس کی ظاہری جو تکالیف ہیں ان کا اثر بھی وارد ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ سارا دن بیٹھ کر باقی سارے امور چھوڑ کر اس میں یہ میری پانچ انگلیاں زائد ہیں, بالعموم اس سے کم بندے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ سیکھنے آئے ہوں, پھر ہم کس روش پر ہیں؟ اس لیے دو حصے جو کہیں کہ اس میں اپنی عبادت کو بھی توجہ دیں, اپنے معمولات کو توجہ دیں, اور صرف میں ذمہ دار نہیں یا جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ دار, ہم سارے ذمہ دار ہیں. کیا اس جماعت کا حصہ ہونا پسند نہیں ہے کہ میں بھی سلسلہ عالیہ سے ہوں؟ ایک بار میری اس بات کو سوچیں تو صحیح, میں نے کیا کہا, میں بھی اس صف میں ہوں جسے کیفیت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. یہ کوئی نہیں دعویٰ, اس دعوے کو سوچو تمہارا پورا وجود شریر کام جائے گا, کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. زندگی رکوع سجود میں بسر ہو جائے تو بھی شکرانہ ادا نہ ہوگا کہ قلب اثر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا نصیب ہے. کیوں عام بات ہے, ہماری کمزوریاں اور یہ جو اپنے معمولات کا چھوڑنا ہے, یہ شکرانے کے پہلوؤں میں نہیں جائیں گے, برعکس پہلو ہوگا. اللہ رب العالمین یہ سمجھنا آسان فرمائے, تگڑے ہوں. دنیا میں نہیں منع کر رہا, نہ مجھے میرے شیخ نے منع کیا ہے, نہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں, لیکن دنیا مقدم ہو جائے یہ تو قرآن منع فرما رہا ہے, اس میں شیخ تو کوئی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. دنیا سے قطع تعلق ہونا کوئی نہیں فرما رہا, بلکہ صوفیاء نے بڑی سختی کی, اب کیسے؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جب بالعموم دنیا کی ضرورت کا کلام کرتے ہیں تو آپ کی کیفیت ٹوٹ جاتی ہے. وہ جو متوجہ ہونا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں کسی خاص کیفیت کی نہیں، حال کی نہیں بات کر رہا ہوں، کہ وہ جو متوجہ ہونا ہے یعنی غافل نہ ہو، غفلت کا پردہ نہ ہو. تو جب آپ دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر غفلت کا پردہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے عمومی زندگی کے امور میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری زندگی میں غیر ضروری دنیا کی مصروفیت کتنی ہے، کلام کتنا ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ آج کے حال سن لیں، اس میں اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ یہ سننا ہی سارے دن کی جو کیفیت ہے اس کے ختم کرنے کا سبب. یہ ایک ذرائع ابلاغ کا سننا ہی کافی ہو جاتا ہے. تو جب اپنے معاملات طے کریں، اصل تو ہے نا جی کہ تہجد کا ہے، مغرب کا ہے، ہفتہ وار ہے، اجتماعی ذکار ہے، مرکز کے اذکار. ذات کو منہا نہ کریں کہ آپ آج اگر مرکزی ذکر نہیں ہے تو اپنا رہ جائے، نہیں، مضبوط ہو کر کریں. لیکن از خود نہیں ہوگا، یہی امتحان ہے. مگر نہ اہل جنت کے ضمن میں فرمایا گیا کہ جیسے تمہاری سانس ہے اس طرح ان کے ساتھ اللہ کا ذکر جڑ جائے گا. وہ جو اہل جنت کی ہما وقت کی کیفیت ہے، اسے اختیار کر رہے اس دار فانی میں. تو اپنی ذمہ داری ادا کر، ہر بندہ ذمہ دار ہے. کیا ہر بندہ مومن ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر صوفی ذمہ داری سے پھر کیا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا؟ وہ اس سے مستثنا ہوگا ذمہ داری سے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ان مشائخ سے جوڑا، اس سلسلہ عالیہ سے جوڑا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنی مضبوط محنت فرمائیں، لطائف مضبوط کریں، مراقبات مضبوط کریں. یہ جو ہے نا معذرت خانہ، معذرت خانہ عمل، یہ بڑی کمزوری پیدا کرتا ہے. اور ایمان بہت قیمتی دولت ہے. فرائض، سنت، نوافل، یہ اس کا تحفظ ہے. ورنہ شیطنت جو ہے وہ ہر لمحے اس در پر ہے کہ ایمان ضائع ہو اس کا. اور جب بندہ متوجہ اللہ ہونے کی اپنے تئیں پوری لگا ہوتا ہے کمزوریوں کے باوجود، اللہ اسے حفاظت فرماتے ہیں. ہمارے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہے، اس کے حفاظت فرمانے سے ہی سارا کچھ ہے. انحصار تو کوئی کرے. تو یہ جو لطائف ہے بڑے بڑی بنیادی اور اصل ہے. تو یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ ہمیں شرائط برائے مراقبات، اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو پابند کرنا ہے، اس لیے ہے کہ کم از کم اس قابل تو بندہ ہو کہ اسے اپنے اسباق کی سمجھے. بندے کی رضا کو نہ دیکھیں جو ذمہ دار ہیں، صاحب مجاز ہو یا امیر ہو، بندے کی رضا کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھو، وہ بندہ بھی راضی رہے گا تم سے. بندے کی رضا اور اس کی خوشی کو دیکھتے رہو گے تو کام ایسا ہوگا جس سے جواب طلبی آ جائے گی. ایک بندے کے اندر اہلیت نہیں ہے، صرف وہ راضی اور خوش ہو جائے، آپ سے چلو تمہیں اگلا سبق کراتا ہوں. یہ جو اختیار ہے یہ ذاتی نہیں ہے، ودیت کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اور جو دیا گیا ہے اس کے کو اصول اور ضابطے ہیں. ان ضابطوں اور ان اصولوں کو دیکھو، اس کی تربیت ہو، اس کی بہتری اس میں ہے جس میں وہ اس قابل ہو کہ اس کے اسباق چل سکیں. مخالف جو شیطنت ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے. دیکھو نا قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، ہا انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم. یہ جو برائی ہے اس کی تم سے کوئی محبت نہیں، تم اس سے کیوں لپٹے چلے جا رہے ہو؟ اپنے بنیادی جو اسباق ہیں مضبوط فرمائیں. خلق کی اخیر ہے، سدرۃ المنتہی آخر آ جاتی ہے. عرش شروع ہو جاتے ہیں اس سے آگے, عرش کی پھر اخیر پر کل خلق کی تمام ہے, پھر آگے امر شروع ہوتا ہے. تو جب عرش کی ابتدا ہوتی ہے اس خلق میں, اور یہ جو نیچے نظام ہے سارا, اس سارے کا جو جیسے لوہے محفوظ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے ایک انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے, آپ اس سے گزر کر عادیت جو ہے اس کا سبق شروع ہوتا ہے, اور بنیاد جو وحدانیت باری تعالیٰ ہے, وحدانیت باری تعالیٰ توحید جو بنیاد ہے ایمان کی, جس پر پورا اگر کہنا کہ ایمان ایک عمارت ہے, تو اس کی بنیاد توحید ہے. احدیت کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لک یا اللہ. اور جسے احدیت نصیب ہو وہ پھر لگی لپٹی کرے گا, پھر وہ لوگوں کو دیکھ کر بات کرے گا, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, سمجھ آ رہا کیا میں اپنے اللہ کے روبرو نہیں, تو میرا ایمان اس بنیاد پر مضبوط ہوگا, آپ میرے روبرو ہوتے ہوئے میرے لیے بعید ہوں گے. اولیت کیا ہوگی؟ میرے اللہ کی ہوگی, اور وہ مضبوط نہیں ہوگا, اللہ کے روبرو ہوں میں, آپ کو راضی کرنے میں لگا رہوں گا اور آپ بھی راضی نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان اسباب کو عمومی نہ جانیں, یہ تو جوں جوں وسعت نظری آئے گی لیکن زندگی کروٹ لے چکی ہوگی. برزخ میں جا کر جانو قدر و منزلت کہ لطیف قلب کیا ہے, تو کیا پلٹ کر پھر موقع ہوگا عمل کا؟ زندگی کروٹ بدل جائے گی نا, تو تکڑے ہو مضبوط ہو. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, اس کی عطا ہے, الحمدللہ اس کا شکر ادا کرو اور تکڑے ہو کر مضبوط ذکر کیا. میں کتنی ہی میرے پاس مثالیں ہیں کہ کافر و مشرک تنگی اور تکلیف کی نسبت سے آئے علاج کے لیے, اور میں نے انہیں اللہ اللہ بتایا, یقین مانے بے ایمان ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس سے کچھ ہوتا ہے, ایمان نہیں لائے. اگر وہ اللہ اللہ کرتے رہیں تو اس کی اتنی برکت ہے کہ بھلے وہ دل کے سکون کے لیے کرتے رہے, آہستہ 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 انہیں ایمان تک پہنچا دے, اور صاحب ایمان قرب الہی کے لیے کر رہا ہو, قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو جائے اور اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو کر رہا ہو, کتنا کیا اس کا شکر ادا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, اس نے عطا فرمایا الحمدللہ, اللہ توفیق عمل اور استقامت عطا فرمائے, ہم پر رحم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.